दिन गुजर गए मेरे, अब मैं क्या करूं, बच गए लम्हात को कैसे जिया करूं, कैसे जिया करूं।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام علی خاتم النبیین अम्मा बाद, فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं बुज़ुर्गों का मदनी चैनल और प्रोग्राम का नाम है अब मैं क्या करूं। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम कि जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह तबारक व ताला उस पर 10 बार अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 दरजात को बुलंद फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम। कहते हैं कि अयास सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक अदना ग़ुलाम था, लेकिन तरक्की करते करते उसका महबूब वज़ीर बन गया। अयास की कामयाबियां देखकर हासिद दरबारियों को जलन महसूस होने लगी, गोया उनका दिल जलने लगा और वो मौके की तलाश में रहने लगे कि किसी तरह भी अयास को महमूद की नज़रों से गिराया जाए। आखिरकार उन्हें एक मौका मिल गया। हुआ यूं कि अयास का मामूल था कि वो रोज़ाना मखसूस रात के एक वक्त में एक कमरे में चला जाता और कुछ देर गुजार कर वापस आ जाता। दरबारियों ने सुल्तान महमूद गजनवी अलैहि रहमा के कान भरने शुरू कर दिए कि हो ना हो अयाज ने ज़रूर ख़जाने में से कुछ ख़जाना छुपा रखा है और ये रोज़ाना वहाँ जाकर ख़जाना देख कर आता है। महमूद गजनवी को अपने इस ग़ुलाम अयाज पर पूरा एतमाद था, लेकिन उन्होंने बाकी दरबारियों के इत्मीनान के लिए उनको कह दिया कि तुम जाओ और दरवाज़े का ताला तोड़ दो और जो कुछ उसमें हो वो सब तुम्हारा। दरबारी बड़े खुश हुए और फौरन गए, दरवाज़े का ताला तोड़ दिया तो देखा कि वहाँ एक पुराने बोसीदा लिबास और चप्पलों के सिवा कुछ था ही नहीं। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अल्लाहु अकबर, महमूद ने अयास से इन कपड़ों और चप्पलों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये मेरी ग़ुलामी के दौर की यादगार हैं जिन्हें देखकर मैं अपनी औकात याद रखता हूँ और ख़ुद को मौजूदा उरूज पर गुरूर में मुब्तला होने नहीं देता। ये सुनकर महमूद अपने वफ़ादार वज़ीर अयाज से और ज़्यादा मुतासिर होने लगा और हासिदीन का मुंह काला हुआ। मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने, हसद करने वाला ना सिर्फ दूसरों की इज़्ज़त छीनने की नाकाम कोशिश करता है बल्कि हसद करने वाला खुद अपनी जिल्लत का सामान करता है। दरबारियों ने अयास के खिलाफ हसद किया और आखिरकार शर्मिंदा हुए और अयास जो एक अदना गुलाम था اپنی عاجزی اور اخلاص کی وجہ سے بادشاہ کا محبوب ترین وزیر بن گیا۔ یہاں یہ بھی سیکھنے کو ملا اللہ تبارک و تعالی کتنا ہی عروج عطا فرمائے کبھی بھی اپنی اوقات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ کہا کہ اللہ آپ کو اتنی بلندی دے گویا آپ آسمان کو چھونے لگے، لیکن پاؤں ہمیشہ زمین ہی پر رہنے دینا، کیوں؟ زمین سے پاؤں ہلے نہیں اور آپ گرے نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد کرنے والا سوائے اپنے دل جلانے کے اور کچھ بھی نہیں کرتا، کیوں؟ جب حسد کرتا ہے اس کا دل جلنے لگتا ہے، اور جب دل جلنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پروگرام کا نام ہی یہی ہے، اب میں کیا کروں؟ اگر خدا نخواستہ اگر یہ معاملہ ہے کہ کسی معاملے میں کسی سے حسد کر بیٹھا، اب میں کیا کروں؟ اور یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے مدنی چینل کے ناظرین، کبھی بھی بندہ یہ تصور نہیں کرتا، یعنی میں اور گناہ، میں حسد کر رہا ہوں۔ جب غور کرتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ حسد کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کو پتہ بھی نہیں چلتا حسد ہوتا کیا ہے۔ بچے کو نہیں پتا انگارہ کیا ہے، ہاتھ جلاتا ہے، وہ سیدھا جاتا ہے آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت شیخ طریقت ابو بلال محمد الیاس اتار صاحب قادری پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ظاہری گناہوں کے ساتھ ساتھ باطنی گناہوں کی جانب بھی ہماری توجہ مبذول کرائیے، تاکہ ہم دونوں گناہوں سے بچنے کی کوشش کر سکیں۔ اسی میں ایک بڑا گناہ حسد ہے، آج اس کے بارے میں مزید سنتے ہیں۔ حسد کہتے کسے ہیں؟ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال، یعنی اس سے یہ نعمت چھن جانے کی تمنا کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ یعنی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر تمنا کرنا، کاش اس سے یہ نعمت چھن کر مجھے حاصل ہو جائے۔ مثلا کسی کی شہرت یا عزت سے نفرت کا جذبہ رکھتے ہوئے خواہش کرنا کہ یہ کسی طرح ذلیل ہو جائے اور اس کی جگہ یہ عزت کا مقام مجھے حاصل ہو جائے، یا کسی مالدار سے جل کر یہ تمنا کرنا کہ اس کا کسی طرح نقصان ہو جائے اور یہ غریب ہو جائے اور میں اس کی جگہ دولت مند بن جاؤں، یہ حسد کہلاتا ہے، اور حسد کی بہت مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حسد کرنے والوں کی مذمت بیان کرتے ہوئے پارہ ایک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اسلام کی حقانیت جاننے کے بعد یہودیوں کا مسلمانوں کے کفر و ارتداد کی تمنا کرنا، یہ چاہنا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائیں، حسد کی وجہ سے تھا۔ اس سے معلوم ہوا حسد بہت بڑا عیب ہے، اور اس کی وجہ سے انسان نہ صرف خود بھلائی سے رک جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بھلائی سے روکنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امتوں کی بیماری تمہاری طرف بھی آ گئی، وہ بیماری حسد و بغض ہے، جو مونڈنے والی ہے، میرا یہ مطلب نہیں کہ وہ بال مونڈتی ہے بلکہ وہ دین کو مونڈتی ہے۔ اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ حسد کو حسد کیوں کہتے ہیں؟ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، حسد کا لفظ حسدلو سے بنا ہے جس کے معنی ہے چیچڑی، جو کی طرح کا قدرے لمبا کیڑا ہے، جس طرح چیچڑی انسان کے جسم سے لپٹ کر اس کا خون پیتی رہتی ہے، اسی طرح حسد بھی انسان کے دل سے لپٹ کر گویا اس کا خون چوستا رہتا ہے، اس لیے اسے حسد کہتے ہیں۔ اور حاسد کی مثال، مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائیے گا، آپ یقین کریں صرف یہ مثال ہی ہماری سمجھ میں آ جائے نا، اللہ نے چاہا تو ہم حسد کرنا تو دور کی بات، حسد کے قریب بھی جانے کی کبھی کوشش نہ کریں۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، حاسد کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن کو مارنے کے لیے پتھر پھینکے لیکن وہ پتھر دشمن کو لگنے کے بجائے واپس آ کر اس کی سیدھی آنکھ پر لگ جائے اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے، اور پھر یہ مزید غصے میں آ کر دوسرا پتھر اپنے دشمن کی جانب پھینکے اور وہ پتھر بھی بجائے دشمن کو لگنے کے واپس پلٹ کر اس کی دوسری بائیں آنکھ پر بھی آ کر لگ جائے اور یہ بھی پھوٹ جائے، یہ مزید اور غصے میں اپنا دل جلائے، پھر یہ پتھر دوبارہ دشمن کی جانب پھینکے اور اب کی بار پتھر دشمن کے بجائے پلٹ کر اس کے سر پر آ لگے اور اس کا سر ہی پھٹ جائے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی حال حسد کرنے والے کا ہے کہ وہ سامنے والے کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنے ہی مطلب نقصان میں لگا رہتا ہے، اور پھر اس کے اس حال کو دیکھ کر اس پر لوگ ہنستے ہیں۔ ایسے ہی شیطان حاسد کے ساتھ مذاق کر رہا ہوتا ہے، گویا اس سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اب میں کیا کروں، حسد سے دل جلتا ہے، اور جب دل جلے تو کیا کرنا چاہیے، آئیے اس کے بارے میں مزید سنتے ہیں۔ جتنی زیادہ معلومات ہوگی گناہ کے بارے میں، اتنا ہی زیادہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ آسمان اور زمین میں آپ کو معلوم ہے سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا تھا؟ جی ہاں، آئیے حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے سنتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حسد سے بچو کیونکہ یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے آسمان میں اللہ تعالی کی نافرمانی کی گئی، اور یہی پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے زمین میں اللہ تعالی کی نافرمانی کی گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے آسمانی گناہ یہ حسد ہے جو شیطان نے کیا تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی پہلی نافرمانی جس گناہ کے ذریعے کی گئی وہ حسد ہے۔ ابلیس ملعون نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کے معاملے میں ان سے حسد کیا، لہذا اسی حسد نے ابلیس کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر ابھارا۔ اللہ اکبر، یہ پہلا گناہ جو آسمان میں اللہ کی نافرمانی کا سبب بنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ میں گناہ کروں، آپ گناہ کریں، کہا کہ جی وہ شیطان نے غفلت میں ڈال دیا تھا. اب خود ابلیس شیطان کو کس چیز نے غفلت میں ڈالا؟ علماء فرماتے یہ اس کا نفس تھا کہ اس نے اسے دھوکے میں ڈالا, اور سب سے پہلا گناہ اسے حسد کا کرا دیا کہ وہ اپنے آپ کو بہت برتر سمجھ رہا تھا. اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو عزت دی, فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کرو, اس پر اس کا دل جلنے لگا شیطان کا, بجائے اپنے آپ کو سنبھالنے کے وہ بہک گیا. اسی طرح زمین میں سب سے پہلا گناہ جو سبب گناہ بنا وہ بھی حسد ہے. چنانچہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے تھے, حابیل اور قابیل. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا, اور اس قتل کی بنیادی وجہ دیکھیں وہ بھی حسد تھی. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے, خبردار حسد سے بچو, کیونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے یعنی قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو حسد کی وجہ سے ہی قتل کیا تھا. اللہ اکبر, ایک تو حسد, اور حسد کی وجہ سے گناہ کتنا بڑا سرزد ہوا, وہ بھی قتل کا ہوا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسد سے بھی بچائے, شیطان کے شر سے بھی بچائے, اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی نفس امارہ کی شرارتوں سے بھی محفوظ فرمائے. کون کس سے حسد کر سکتا ہے, آئیے یہ بھی معلوم کر لیتے ہیں. یوں تو کسی کو بھی کسی سے بھی حسد ہو سکتا ہے, لیکن اس شخص سے حسد ہو جانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے جس سے انسان کا میل جول زیادہ ہوتا ہے, یا وہ اس کا ہم پیشہ یا ہم پلہ ہوتا ہے, یا پھر اس سے کوئی قریبی تعلق ہوتا ہے, جیسے تاجر کاروباری ترقی کی وجہ سے دوسرے تاجر سے حسد کرتا ہے, کسی ڈاکٹر سے نہیں کرتا. یوں ہی ایک ڈاکٹر علاج میں مہارت و کامیابی کی وجہ سے دوسرے ڈاکٹر سے حسد کرتا ہے, کسی ٹرانسپورٹر سے نہیں. ایک طالب علم ذہانت اچھے حافظے علمی مقام امتحان میں ملنے والی پوزیشن اور استاد کی طرف سے ملنے والی شاباش اور دیگر صلاحیتوں کی وجہ سے دوسرے طالب علم سے حسد کرتا ہے, کسی نعت خواں سے نہیں. ایک بزنس مین کھلی آمدنی بنگلہ و گاڑی عیش و عشرت شخصیات کی نظروں میں ملنے والے مقام اور خاندان میں ملنے والی عزت کی وجہ سے دوسرے بزنس مین سے حسد کرتا ہے, کسی عالم سے نہیں. بہرحال حسد کوئی بھی کرے اور کسی سے بھی کرے, سوائے اس کے نقصانات کے اور کوئی دوسرا پہلو نہیں. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اب میں کیا کروں, جب اتنا سن لیا تو آئیے حسد کے بارے میں یہ بھی سن لیتے سے نقصانات کتنے زیادہ ہوتے ہیں. حاسد دنیاوی اعتبار سے بھی خسارے میں رہتا ہے, نقصان میں رہتا ہے. کیوں؟ اس کے تعلقات کسی سے بھی خوشگوار نہیں رہتے, کیونکہ وہ اپنی بری سوچ کی وجہ سے ہر ایک سے حسد و بدگمانی میں مبتلا ہونے لگتا ہے. حاسد ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ مختلف جسمانی بیماریوں مثلا ہائی بلڈ پریشر اور دل کے مرض میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے. لوگ حسد کرنے والے سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور اسے اپنی خوشیوں میں شریک نہیں کرتے, کیونکہ نہ وہ خود خوش رہتا ہے نہ کسی کو خوش دیکھ سکتا ہے. دوسرے کے دکھ میں خوش رہنے والے کو کبھی سچی خوشی نصیب نہیں ہوتی. فرد سے معاشرہ بنتا ہے, اس لیے حاسد کا بگاڑ معاشرتی زندگی کو بگاڑتا ہے, اور جس علاقے یا ملک کے لوگ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگیں تو ذاتی نقصانات کے ساتھ ساتھ معاشرتی ترقی کو بھی نقصان پہنچتا ہے, گویا معاشرتی بگاڑ کا بھی سبب بنتا ہے. اب اس سے بچے کیسے؟ پروگرام کا نام ہی اب میں کیا کروں، جب سب کچھ سن لیا تو بچنا بھی تو ہے نا۔ تو آئیے اب یہ سنتے ہیں کہ حسد سے بچا کیسے جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ، اگر یہ کنفرم ہو کہ میں حسد کر بیٹھا ہوں، وہ حسد کی تعریف بھی ہم نے سن لی تھی کہ سامنے والے کی نعمت کو دیکھ کر میرا دل جلے کہ کاش یہ نعمت اس سے چھن جائے، تو اگر ایسا ہے تو پھر اس سے بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ توبہ کی جائے، سارے ہی گناہوں سے توبہ کی جائے، اور بالخصوص رب کی بارگاہ میں توبہ کی جائے کہ اے اللہ میں فلاں فلاں سے فلاں فلاں مقام پر حسد کا شکار ہو گیا ہوں، اے رب کریم میں اس سے تیری پاک بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے بار بار ہاتھ اٹھائیں کہ اے رب کریم میں اس حسد کی بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو میری مدد فرما، تو اس باطنی بیماری سے مجھے شفا عطا فرما۔ اللہ نے چاہا تو اس پر انشاءاللہ دعا مانگنے والے کو استقامت نصیب ہوگی۔ دوسری بات، اب میں کیا کروں، پروگرام کا نام ہی یہی ہے، مزید اور ہمت کرے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے کہ اللہ پاک نے میرے اس بھائی کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ اس کی رضا ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، اور رب کریم اس بات پر قادر ہے جسے چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے، جس وقت چاہے عطا فرما دے۔ مزید یہ دعا بھی دل میں مانگ سکتا ہے کہ اے رب کریم جس طرح تو نے اسے عطا فرمایا ہے اس کو اور برکتیں عطا فرما، اے اللہ یہ نعمتیں مجھے بھی عطا فرما۔ اب یہ حسد نہیں ہے، یہ رشک ہے، جیسے یہ کہتا نا کسی کی ضد سے پہچانا جاتا ہے، کسی معاملے کو ضد سے پہچانا جاتا ہے کہ اندھیرا اس کی ضد کیا ہے، اجالا۔ ایسا ہی کہ بھائی ظلم نہ کریں تو پھر کیا کریں، رحم کریں۔ اچھا حسد نہ کریں تو پھر کیا کریں، انسان ہے، فطرت ہے، بعض اوقات دل میں خیال آ جائے گا، تو حسد نہ کریں، رشک کریں۔ رشک یہ محبوب عمل ہے، کیوں کہ بندہ رشک جب کرتا ہے نا تو پھر یوں کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے اسے عطا فرمایا ہے تو رب کریم اس کو اور برکتیں عطا فرما، مجھے بھی عطا فرما۔ یہ حسد نہیں ہے، یہ رشک ہے۔ اور مزید ایک عرض اور کرتا چلوں، حاسد کے لیے سب سے بڑا وبال کیا ہے کہ چونکہ وہ سامنے والے کی نعمت دیکھ کر حسد کر رہا ہے، وہ اپنا دل جلا رہا ہے، اور اس کے دل جلنے کی وجہ کیا بنی، وہ نعمت جو رب نے اسے دیا۔ اسے کس نے نعمتیں دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں۔ تو جو بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو وہ خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ تو رب کی رضا ہے نا، رب نے اسے عطا کیا، دعا مانگ اللہ تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ یوں ہی حسد کی تباہ کاریوں پر بھی ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے کہ حسد اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ حسد سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، حسد سے غیبت، بدگمانی، چغلی جیسے گناہ سرزد ہوتے ہیں، حسد سے روحانی سکون برباد ہوتا ہے۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ ابھی ہم نے سنا کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ کتنا بڑا وبال ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جہاں جہاں یہ الفاظ آتے ہیں نا، اس پہ علماء فرماتے ہیں یہ وہ نیکیاں ہیں جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہیں، ورنہ جو نیکیاں ویسے ہی مردود ہوں، ہے نا، جو ناقابل قبول ہوں، وہ کیا برباد ہوں گی، جو پہلے سے ہی برباد ہوں، اور پھر نیکیاں ویسے ہمارے پلے نہیں ہیں۔ اور خدا نخواستہ حسد کی وجہ سے اگر کوئی نیکیاں آ بھی گئیں اور وہ بھی برباد ہو گئیں، تو ہم سے زیادہ پھر مسکین اور غریب اور محروم کون ہو سکتا ہے؟ تو حسد کی تباہ کاریوں پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے۔ یوں ہی اپنی موت کو یاد کیجئے کہ جلد موت مجھے اپنی زندگی سے اٹھا کر اندھیری قبر میں اتار دے گی۔ موت کی یاد تمام گناہوں، خاص طور پر حسد سے چھٹکارا پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور یہ بھی غور کیجئے کہ میں کن نعمتوں پہ حسد کر رہا ہوں کہ جس کے پاس یہ ہے اس کے پاس بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، دنیاوی نعمتیں ہیں یہ ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہیں گی۔ باقی رہی بات دینی شرف و بزرگی کی کہ دین کے لحاظ سے رب نے عطا کی ہیں، تو جب رب نے عطا کی ہیں مجھے رب کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ دوسروں کی خوشی میں خوش رہنے کی عادت بنائیے، کیونکہ یہ نظام قدرت ہے کہ اللہ پاک نے تمام لوگوں کے رہن سہن، ان کو دی جانے والی نعمتوں کو ایک جیسا نہیں رکھا، تو یقیناً اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کسی کی نعمت چھن جانے سے وہ آپ کو ضرور مل جائے گی۔ لہذا حسد کے بجائے اپنے بھائی کی نعمت پر خوش رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج بھی اس کا ہونا چاہیے کہ ہر وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں حسد سے بچنے کے لیے استغفار کرتے رہیں، شیطان کے مکر و فریب سے پناہ مانگیے۔ جب بھی دل میں حسد کا خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے دائیں طرف تین بار تھو تھو کر دیجئے، کہ یہ بھی گویا اس خیال سے چھٹکارا پانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ارد گرد ماحول پر نظر ڈالیے، اچھی صحبت کی طرف آئیے، ان لوگوں کی طرف آئیے جو اللہ کی نعمتوں پر خوش ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ایسا ہی پاکیزہ ماحول دعوت اسلامی کا ہمارے سامنے ہے۔ پابندی سے اجتماع میں آئیں گے، پابندی سے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ حسد کے ساتھ ساتھ دیگر تمام ظاہری اور باطنی نہ صرف بیماریوں کے بارے میں آگاہی حاصل ہوگی بلکہ اس سے بچنے کا ذہن بھی بنے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر ہر بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ظاہر کی ہو باطن کی ہو، اور بالخصوص حسد کی تباہ کاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔
دن گزر گئے میرے اب میں کیا کروں، بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں، کیسے جیا کروں۔